السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ. پینٹیگون نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے نزدیک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تصفیہ میں پیش رفت اس وقت تک مشکل ہوگی جب تک طالبان سن 2020 کے سمجھوتے کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. پینٹیگون کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ جب تک طالبان دہشت گرد کاروائیاں ترک کرنے اور افغان سیکورٹی فورسز کے خلاف پرتشدد حملے بند کرنے کے عہد پر کاربر نہیں ہوتے، مذاکرات کے تحت تصفیہ میں پیش رفت بہت مشکل ہوگی. کربی کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے فی الحال افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اپنے افغان ہم منصب کو بتایا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ہونے والے امن سمجھوتے پر نظر ثانی کا ارادہ رکھتا ہے. ادھر طالبان نے پینٹیگون کے پریس سیکرٹری جان کربی کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ طے ہونے والے سمجھوتے پر کاربند نہیں ہیں. طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر اپنے مختصر بیان میں کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ طے ہونے والے سمجھوتے کی مکمل پاسداری کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کے روز افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ فون پر بات کی ہے، جس میں افغان امن عمل اور پائیدار دو طرفہ شراکت سے متعلق امریکی عزم سے متعلق گفتگو کی گئی. امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس بات چیت کے دوران امن عمل کے لیے سفارتی تعاون کا یقین دلایا ہے، جس کا مقصد متحارب گروپوں کے درمیان دیرپا اور منصفانہ تصفیے کی راہ ہموار کرنا اور مستقل اور جامع جنگ بندی کو یقینی بنانا ہے، جس سے تمام افغان عوام کو فائدہ پہنچے. پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کی تحصیل باڑا سے تعلق رکھنے والے شدت پسند کمانڈر منگل باغ کو ساتھیوں سمیت اس علاقے میں دفنایا گیا ہے جہاں وہ ایک روز قبل دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کے حملے میں مارا گیا تھا. سرحد پار افغانستان سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پاکستان سے ملحقہ سرحدی صوبے ننگرہار کے ضلع آچین کے علاقے بانڈر کے گاؤں میں منگل باغ جمعرات کی صبح جب گھر سے نکلا تو وہ راستے میں نامعلوم افراد کی جانب سے بچھائے گئے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کی زد میں آ گیا. بم دھماکے کے نتیجے میں اس کی بیٹی سمیت چار ساتھی ہلاک ہوئے. افغانستان کے صوبے کنڑ سے تعلق رکھنے والے صحافی سید رحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان عسکری توسندوں کے کمانڈر مولوی حیدر نے ٹیلی فون پر منگل باغ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں اس وقت تک ختم نہیں کرے گا جب تک وہ جوہری معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا. اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے اگلے ہی روز بدھ کو پہلی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ جوہری معاہدہ بحال کرنے کے مرحلے سے ابھی بہت دور ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کی یہ موقف رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات سفارتی سطح پر طے کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ایران عالمی قوتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے پر منوان عمل کرے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے مقدمے میں رہا ہونے والے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے. امریکہ نے ڈینیل پرل کے قتل کیس کے ملزمان کی رہائی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی حکومت سے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ایسے تمام قانونی راستے اختیار کرے گی جس سے انصاف کا حصول ممکن ہو. امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ بیان پاکستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں عدالت نے جمعرات کو ڈینیل پرل قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کی رہائی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام ملزمان کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا. بیان میں اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان انصاف کو یقینی بنانے کے لیے تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لے گا. امریکہ کے ایک اعلی سفارتکار کے بیان پر تاحال پاکستان کے دفتر خارجہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن دوسری جانب سندھ حکومت نے جمعے کو امریکی صحافی ڈینیل پرل کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 28 جنوری کے خلاف نظر ثانی کی اپیل عدالت عظمیٰ میں دائر کر دی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ کے ساتھ. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے مقدمے میں رہا ہونے والے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے. امریکہ نے ڈینیل پرل کے قتل کیس کے ملزمان کی رہائی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی حکومت سے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ایسے تمام قانونی راستے اختیار کرے گی جس سے انصاف کا حصول ممکن ہو. امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ بیان پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا جس میں عدالت نے جمعرات کے روز ڈینیل پرل قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کی رہائی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام ملزموں کی فوری رہائی کا حکم دیا. بیان میں اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان انصاف کو یقینی بنانے کے لیے تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لے گا. امریکہ کے اعلی سفارتکار کے بیان پر تاحال پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، لیکن دوسری جانب سندھ حکومت نے جمعے کے روز امریکی صحافی ڈینیل پرل کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 28 جنوری کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل عدالت عظمیٰ میں دائر کر دی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ احمد عمر سعید شیخ کو رہا کرنے کے فیصلے سے ان کے بقول پاکستان سمیت دنیا بھر میں کہیں بھی دہشت گردی کا شکار بننے والی افراد کی دل آزاری ہوئی ہے. امریکی وزیر خارجہ نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان انصاف کو یقینی بنانے کے لیے تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لے گا. امریکہ کے اعلی سفارتکار کا بیان پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو ڈینیل پرل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کی رہائی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام ملزمان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے. عدالت نے ملزم عمر شیخ کی سزا میں اضافے کے لیے مقتول ڈینیل پرل کے لواحقین کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی. دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق 2002 میں یرغمال بنانے اور یرغمال بنانے کی سازش کرنے کے فرد جرم بھی امریکہ میں احمد عمر سعید شیخ پر عائد کی جا چکی ہے، جس کے نتیجے میں وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی ڈینیل پرل قتل ہوئے تھے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 1994 میں بھارت میں ایک اور امریکی شہری کو اغوا کرنے کے فرد جرم بھی عمر سعید شیخ پر عائد کی جا چکی ہے. دوسری جانب امریکہ کے قائم مقام اٹارنی جنرل مونٹی ولکنسن نے اپنے ایک بیان میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ امریکہ احمد عمر شیخ کو اپنی تحویل میں لے کر ان کے خلاف امریکہ میں زیر التواء الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے. بین الاقوامی قانون کے ماہر احمر بلال صوفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جن الزامات کے تحت احمد عمر شیخ پر مقدمہ درج ہے، اگر ان کی نوعیت ان کے بقول ان الزامات سے مختلف ہے جن کے تحت ان کے خلاف پاکستان میں مقدمہ چلایا جا چکا ہے، تو ان کے بقول پھر ملزم کو امریکہ منتقل کرنے کے معاملے کا جائزہ لیا جا سکتا ہے.
یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ریکارڈ، لیکن اگر جو وہاں پر کیس ہے امریکہ میں اور جو چارج ہے وہ مختلف ہے اس چارج سے جو پاکستان میں فریم ہوا اور سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، اور یہ دونوں مختلف چارجز ہیں، تو اس صورت میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس پاسبلٹی کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو وہاں ٹرانسفر کیا جائے کسی بھی لیگل فریم ورک میں، ایکسٹریڈیشن میں، ٹرانسفر آف افینڈرز میں یا کسی اور فریم ورک میں.
لیکن احمر بلال صوفی نے یہ واضح کیا کہ حکومت پاکستان ہی اس بارے میں فیصلہ کرنے کی مجاز ہے کہ آیا کسی ملزم کو امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں. دریاسنا سندھ حکومت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کیس میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے 28 جنوری کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے. یاد رہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ڈینیل پرل قتل کیس کے چاروں ملزمان احمد عمر شیخ، فہد نسیم، سلمان ثاقب اور محمد عادل کی رہائی کا حکم دیا تھا. جمعے کو سندھ حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی نظر ثانی کی اپیل میں عدالت عظمیٰ سے ان چاروں ملزمان کی رہائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وفاقی حکومت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بدعنوانی کی رپورٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے اعداد و شمار گزشتہ دور حکومت کے ہیں۔ حکومتی وزراء نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ جس ڈیٹا کی بنیاد پر اسے مرتب کیا گیا ہے وہ 2017، 2018 اور 2019 میں اکٹھا کیا گیا۔ بدعنوانی کی روک تھام کے لیے قائم قومی احتساب بیورو نے رپورٹ کو اپنے حق میں قرار دیا، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا کہنا ہے کہ نیب کے اقدامات کے باوجود کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف نے اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت کو حتف تنقید بنایا ہے اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تحریک التوا جمع کروا دی ہے۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جمعرات کو بدعنوانی کے لحاظ سے رپورٹ میں پاکستان کو بدتر ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں بدعنوانی میں اضافہ ہوا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹ مکمل طور پر تاثر پر مبنی تحقیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی اس رپورٹ میں جو ڈیٹا استعمال کیا وہ گزشتہ برسوں میں اکٹھا کیا جب ان کی حکومت نہیں تھی،
اور آج آپ سب کا عمران خان احتساب کر رہا ہے۔ آپ بار بار اسی کرپشن کے لیے تو عمران خان سے NRO مانگ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اگر آپ اس کی میتھڈالوجی دیکھیں، اس کا جو ڈیٹا سورس ہے اس کو دیکھیں، تو آپ کو بڑا واضح نظر آ جائے گا کہ اس میں جو ڈیٹا انہوں نے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے، انسٹیٹیوشن سے، دنیا کے ڈفرنٹ انڈیپینڈنٹ ہاؤسز سے جو ڈیٹا لیا ہے، وہ ڈیٹا جو ہے وہ یہ 2017 میں پبلش ہوا ہے یا 18 میں پبلش ہوا ہے، اور ڈیٹا جب پبلش ہوتا ہے تو کلیکٹ اس سے پہلے ہوتا ہے۔
بدعنوانی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جمعرات کو بدعنوانی کے لحاظ سے رپورٹ میں پاکستان کو بدتر ملک قرار دیا تھا۔ تنظیم کی رپورٹ میں قرار دیا گیا تھا کہ پاکستان میں ہر سطح پر رشوت ستانی موجود ہے۔ ٹرانسپیرنسی نے دنیا کے 180 ممالک میں بدعنوانی کے تاثر کے بارے میں سالانہ فہرست جاری کی، جس کے مطابق پاکستان کی درجہ بندی میں 4 پوائنٹ کی تنزلی ہوئی۔ خیال رہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کا عزم لے کر 2018 میں برسر اقتدار آئی، تاہم اس کے 2 سالہ دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی درجہ بندی میں مجموعی طور پر 7 درجے کی تنزلی ہوئی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بدعنوانی میں اضافے کی رپورٹ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک التوا بھی جمع کروا دی ہے۔ جمعہ کو مسلم لیگ نون کے شاہد حقان عباسی کی جانب سے جمع کروائی گئی تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ 2018 کے بعد پاکستان کے بدعنوان ممالک ہونے کے تاثر میں 7 درجے اضافہ ہو چکا ہے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے عمران خان کی حکومت کے جھوٹے دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور نیب کے دعووں کے برعکس پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ ملک سے بدعنوانی کے تدارک کے لیے قائم ادارے قومی احتساب بیورو نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کی گزشتہ 2 سال کی غیر معمولی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب ملک سے بدعنوانی کے خاتمے پر یقین رکھتا ہے تاکہ لوٹی گئی رقم وصول کی جا سکے۔ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب مقدمات میں سزا کی شرح 68% ہے۔ تاہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کے چیئرمین سہیل مظفر کہتے ہیں کہ نیب کے غیر معمولی اقدامات کے باوجود ملک میں بدعنوانی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دنیا بھر میں کرپشن اور بدعنوانی کی فہرست مرتب کرتے وقت مختلف ممالک کو شفاف حکومتی نظام اور کرپشن کے لحاظ سے 1 سے 10 درجے کے پیمانے میں جانچتا ہے۔ اس پیمانے پر سب سے کم نمبر لینے والے ملک کو دنیا کا کرپٹ ترین، جبکہ زیادہ نمبر لینے والے کو شفاف ترین ملک قرار دیا جاتا ہے۔ علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں طلباء کی گرفتاری پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے طلباء کے ساتھ ناروا سلوک پر دکھ کا اظہار کیا۔ گرفتار کیے گئے طلباء کے حق میں طلباء ایکشن کمیٹی نے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پنجاب پولیس نے لاہور کے ایک نجی تعلیمی ادارے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے باہر احتجاج کرنے والے طلبہ کو بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب حراست میں لے لیا تھا، جس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ طلبہ آن لائن امتحانات کے اپنے حق کے لیے پورا من طور پر مظاہرہ کر رہے تھے، جس پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار طلبہ کو فوری طور پر غیر مشروط طور پر چھوڑا جائے۔ ایک اعلیٰ پولیس اہلکار نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ احتجاج کے معاملے پر لاہور پولیس نے علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ایک فلیٹ پر رات کے چھاپہ مارا تھا۔ پولیس اہلکار کے مطابق حراست میں لیے جانے والے طلبہ نجی یونیورسٹی کے خلاف احتجاج میں شامل تھے۔ پولیس اہلکار نے مزید بتایا کہ اس سے قبل 35 طلبہ پہلے ہی پولیس کے پاس ریمانڈ پر موجود ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت طلبہ ہی نہیں دیگر معاملات میں بھی قانون کی عملداری کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ طلبہ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس میں طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے تاکہ ان کے مسائل منظم طریقے سے سامنے آ سکیں۔
اسٹوڈینٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں، اور اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا۔
سماجی کارکن اور استاد ڈاکٹر امار علی جان کہتے ہیں کہ لاہور میں طلبہ پر چھاپہ مار کر جس طرح سے اٹھایا گیا ہے اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس کسی بااثر سیاسی شخصیت کی ذاتی ملازم بنی ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر امار علی جان نے کہا کہ جن طلبہ کو اٹھایا گیا تھا ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی پہلے درج نہیں تھا۔
پنجاب پولیس ہے، وہ ایک پرائیویٹ گارڈ بنی ہوئی ہے، ایف آئی آر بھی نہیں تھا ان جن کو اٹھایا، ان کے نام بالکل نہیں پتا تھا جن کو اٹھایا۔
واضح رہے ان دنوں صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں نجی جامعات کے طلبہ آن لائن امتحانات نہ لیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ طلبہ کا موقف ہے کرونا وائرس کے باعث تعلیمی ادارے بند رہے اور انہیں اس دوران آن لائن پڑھایا گیا، جس کے بعد امتحانات بھی آن لائن ہونے چاہیے۔ دوسری جانب یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے باہر احتجاج کے بعد محبوس بنائے گئے افراد کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں پولیس حکام اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں محبوس کیے گئے افراد کی بازیابی کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے ہفتہ کے روز جواب طلب کر لیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طلبہ کے احتجاج پر وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے کہا تھا کہ آن لائن طریقہ امتحان کے دوران اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اچھے نمبروں کے لیے کوئی غلط طریقہ استعمال نہ ہو۔ یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور میں یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف امتحانات کے معاملے پر احتجاج میں شریک گرفتار طلبہ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور گرفتار کیے گئے طلبہ کے حق میں طلبہ ایکشن کمیٹی نے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت کے لیے آپ ہمارے بلٹن سنتے رہیے گا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہندو اقلیت سے تعلق رکھنے والوں کی مبینہ زبردستی تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تبدیلی مذہب کے حوالے سے سرکردہ سمجھے جانے والے بعض علماء کرام اور پاکستان ہندو کاؤنسل کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کے تحت فریقین میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ایسے واقعات سے متعلق پیشگی اطلاع فراہم کی جائے گی اور انہیں مطمئن کرنے کے لیے وقت بھی دیا جائے گا۔ ایک جانب ہندو کاؤنسل نے اس معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، تو وہیں انسانی حقوق کمیشن کے عہدیداران معاہدے کے طلاق پر شبہات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی اقلیتی برادری کی مبینہ زبردستی تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت ان واقعات سے متعلق ہندو کاؤنسل کو پیش کی اطلاع فراہم کی جائے گی اور دوسرے فریق کو مطمئن کرنے کے لیے وقت بھی دیا جائے گا۔ پاکستان ہندو کاؤنسل کے پیٹرن ان چیف رکن قومی اسمبلی رمیش وانکوانی اور گھوٹکی کی مشہور درگاہ برچنڈی شریف سے تعلق رکھنے والے میاں عبدالحق عرف میاں مٹھو، سجادہ نشین گلزار خلیل عمر کوٹ اور جامع بن کے محتمم کے دستخطوں سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ہندو لڑکے، لڑکی یا خاندان اگر کسی دینی طرزگاہ سے تبدیلی مذہب کے لیے رجوع کرتا ہے تو انہیں اسلام قبول کرانے سے قبل شہر میں موجود ہندو مکھی یا ضلع کے کسی رکن پارلیمان کے گھر پر ان کے والدین اور رشتہ داروں سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کرائی جائے گی۔ اس ملاقات میں دوسرے فریق کو اچھی طرح مطمئن کرنے کے لیے کافی وقت فراہم کیا جائے گا، جس کے بعد ہی تبدیلی مذہب کے خواہش مند افراد کے بیان پر عمل کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو करते हुए डॉक्टर रमेश कुमार वानकवानी ने इस मुफाहमत को मस्बत सिमत में एक कदम करार देते हुए सराहा। उन्होंने बताया कि इस मकसद के लिए विफाकी सतह पर कानून साजी भी की जा रही है।
मैं समझता हूँ, देखें पहले तो ये हर चीजों को अपोज करते थे, कानून नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता। अब कम से कम ये मेरे इस इशू के ऊपर मेरे पास तीनों आए हैं और कोई किसी को कन्वर्ट नहीं करेगा। पहले जैसे भी कोई कन्वर्जन का केस आएगा, फौरन पहले ये पाकिस्तान एदू काउंसिल को बताएंगे और पाकिस्तान एदू काउंसिल को बताएंगे और उसके बाद उसको फैसिलिटेट किया जाएगा माँ बाप की मुलाकात के लिए। मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव स्टेप है और इससे जो है ना वो हमारे मुल्क का जो इमेज जो खराब हो रहा था वो अब नहीं होगा।
मुआहदे में शरीक जामिया बिनूरिया के मौलाना नोमान नईम का कहना है कि जबरी तब्दीली मजहब के इल्जाम से छुटकारे के लिए हमने ये तस्लीम किया है कि अगर कोई लड़का लड़की या खानदान इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो इससे पहले इन पर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती न होने की तस्दीक जरूरी है, लेकिन अगर किसी दबाव के जरिए वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो फिर इन्हें मुसलमान होने के लिए कतन मजबूर नहीं किया जाएगा।
आपस में बैठकर हम मुतमईन हो जाएं, अगर वो अपने दिल से अगर वो इस्लाम कबूल करती है वो बच्ची या वो बच्चा तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ये बात सामने आती है कि उनको किसी दबाव पर या किसी तरह मजबूर किया जा रहा हो तो अगर वो मजबूरन है, अगर वो समझते हैं तो वो अपने पास उसको रख ले।
लेकिन तब्दीली मजहब पर आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के अहदेदारान इस मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मेहदी हसन के मुताबिक इसमें सबसे बड़ी रुकावट शिद्दत पसंदाना सोच रखने वाले मजहबी अनासर है।
ये अमल नहीं होना, मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ रिलीजियस माइंड का जो असल रसूख है उसमें कोई मुआहदा जो है वो नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि मजहब की तब्दीली जो है वो किसी मदरसे या रिलीजियस स्कॉलर के सामने नहीं होनी चाहिए, मजहब की तब्दीली जो है वो अदालत में जाके होनी चाहिए।
पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मजहब पर मुल्क में रहने वाली अकलियती कम्युनिटी कई सालों से अपने खदशात का इजहार करती आई है और इस पर बहस भी जारी है। तहम विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अहदेदार बारहा दावा करते आए हैं कि मुल्क में जबरी तब्दीली मजहब के वाकयात में बहुत कम हकीकत है। अकलियतों को जबरी तब्दीली मजहब से तहफ्फुज के लिए कायम की गई पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि जबरी तब्दीली मजहब से मुतालिक मुजव्वजा कवानीन पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल को सिफारिशात मुरतब करने की इस्तदा की गई है, जिसका बिल जल्द मंजूर कराया जाएगा और इसमें जबरी तब्दीली मजहब की मुकम्मल तारीफ भी मौजूद होगी। उनका कहना था कि इस तरह के सामने आने वाले कई केसेस में बाहमी रजामंदी का अंसर कहीं न कहीं मौजूद पाया गया है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
पेशावर से मुलहक कबायली जिला खैबर के तहसील बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंद कमांडर मंगल बाग को साथियों समेत उस इलाके में दफना दिया गया जहां पर वो एक रोज कबल एक बेटी और चार साथियों समेत देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम के हमले में मारे गए। मंगल बाग के वफादार जंगजुओं ने इस हमले के फौरन बाद उन्हें दफनाने का फैसला इसलिए किया कि एक तरफ वो जनाजे के शुरका पर अमरीकी ड्रोन हमले के खतरे का इजहार कर रहे थे और दूसरी तरफ सरहद पर खारदार तार लगवाने के बाद लाश को अफगानिस्तान से मुंतकिल करना नामुमकिन था। मंगल बाग के मरने से पेशावर से मुलहक कबायली इलाके के अमनो अमान की सूरत हाल के बारे में मिले जुले मौकिफ का इजहार किया जा रहा है। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
पेशावर से मुलहक बाड़ा जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंद कमांडर मंगल बाग को साथियों समेत सरहद पार अफगानिस्तान की सूबा नंगरहार ही के एक गाँव में दफन कर दिया गया है। कलदम लश्कर इस्लाम के सरबरा मंगल बाग जुमेरात की सुबह बेटी और चार दीगर साथियों समेत देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम हमले में हलाक हुए थे। बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हुसैन खान अफरीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत में कहा,
मंगल बाग को तो कल ही उधर दफनाया गया क्योंकि वहाँ से यहाँ पे लाने पे काफी मुश्किलें थी, बॉर्डर पे सेंसिंग हुई है और यहाँ लाना के लिए नामुमकिन था।
अफगानिस्तान के सरहदी सूबे नंगरहार के गवर्नर जियाउल हक अमर खेल ने एक बयान में मंगल बाग की साथियों समेत हलाक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्हें अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने एक मुश्तरका कार्रवाई में निशाना बनाया था। गवर्नर के बयान के मुताबिक इससे पहले भी मंगल बाग पर कई बार हमले किए गए थे मगर वो बच निकलने में कामयाब हो गए थे। पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین شہید سہروردی نے منگل باغ کے ہلاک ہونے کو توخشائل قرار دیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ اس سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں۔
جب بھی کہیں پر کوئی طالبان کا لیڈر خاص طور سے وہ دہشت گرد کے لحاظ سے جب کوئی مرتا ہے تو ہمارے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ سگنیفیکینٹ بڑا اس کے بہترین اثرات مرتب ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دہشت گردی کی جو تعلیم ہے اس کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ یہ ایک ہائیڈرا کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی اگر ایک کی گردن کٹتی ہے تو باقی جگہوں سے ان کی گردنیں پھل پھولنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو منگل باغ کا مرنا ایک طرح سے تو ہمارے لیے اس لیے انکریجنگ ہے کہ کم از کم وہ کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، کم ہو جائیں جتنے ان کی لیڈرشپ اتنی بہتر، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کے ایک کے مرنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا، لیکن یہ ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ نقصان ہوگا۔
حسین افریدی کا کہنا ہے کہ منگل باغ کے مرنے کے بعد باڑا ضلع خیبر کی مجموعی صورتحال پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا۔
باڑا سے تو بہت پہلے یہ نقل مکانی کر چکے تھے اور باڑا میں اس کا اثر رسوخ بہت کم ہو چکا ہے، عام طور پہ لوگوں میں خوشی دیکھی جا رہی ہے لیکن زیادہ کوئی اس پہ اثر نہیں پڑے گا باڑا میں اس کے موت پہ۔
حکومتی اداروں بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں نے ابھی تک منگل باغ کی سرحد پار افغانستان میں بم حملے میں ہلاک ہونے کے سلسلے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ چند مہینے قبل کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مفتی نور ولی محسود نے دیگر تنظیموں اور کمانڈروں کی طرح منگل باغ اور لشکر اسلام کو ان کی تنظیم میں ضم کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اس سلسلے میں دونوں کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، مگر منگل باغ نے لشکر اسلام کی حیثیت ختم کرنے سے معذرت کا اظہار کیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پینٹاگون نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے نزدیک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تصفیے میں پیش رفت اس وقت تک مشکل ہوگی جب تک طالبان 2020 کے سمجھوتے کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، تاہم پینٹاگون کا کہنا تھا کہ امریکہ اس سلسلے میں کوششیں جاری رکھے گا۔ افغانستان میں گزشتہ سال کے دوران شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 2900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کے انسانی حقوق کے کمیشن کا کہنا ہے کہ قطر میں جاری سفارتکاری اور امن بات چیت کے باوجود یہ صورتحال کشیدہ رہی ہے۔ مذکورہ ہلاکتیں افغانستان میں بڑھتے ہوئے پرتشدد حملوں کا حصہ ہیں جنہوں نے امن عمل کی نازک صورتحال کو مزید مشکل میں ڈالے رکھا ہے اور جنگ بندی کے لیے عالمی سطح پر مطالبات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ جب تک طالبان دہشت گرد کارروائیاں ترک کرنے اور افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف پرتشدد حملے بند کرنے کے عہد پر کاربند نہیں ہوتے، مذاکرات کے تحت تصفیے میں پیش رفت بہت مشکل ہوگی، تاہم امریکہ اس سلسلے میں کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فروری 2020 میں طے ہونے والے سمجھوتے کے تحت امریکہ افغانستان سے مئی 2021 تک اپنی فوجوں کے مکمل انخلا کا پابند ہے، جس کے لیے طالبان کو امن اور سلامتی کی ضمانت دینا ہوگی۔ امریکی اہلکاروں اور سفارتکاروں نے کہا ہے کہ خاص طور پر حقانی نیٹ ورک سمیت طالبان اور القاعدہ کے درمیان قریبی تعلق برقرار ہے۔ کربی کا کہنا تھا کہ طالبان اس سلسلے میں اب تک اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ امریکہ نے سابق ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں اس ماہ کے شروع میں افغانستان میں اپنے فوجوں کی تعداد کم کرتے ہوئے 2500 کر دی تھی۔ یہ تعداد 2001 کے بعد سے امریکی فوجوں کی کم ترین تعداد ہے۔ کربی کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے فی الحال افغانستان میں امریکی فوجوں کی تعداد کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سفارتکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے پرتشدد حملوں میں اضافے کی وجہ سے امن بات چیت کے حوالے سے اعتماد کی فضا کو نقصان پہنچا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اپنے افغان ہم منصب کو بتایا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ہونے والے امن سمجھوتے پر نظر ثانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ادھر طالبان نے پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ طے ہونے والے سمجھوتے پر کاربند نہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر اپنے مختصر بیان میں کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ طے ہونے والے سمجھوتے کی مکمل پاسداری کرے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کے روز افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ فون پر بات کی ہے، جس میں افغان امن عمل اور پائیدار دو طرفہ شراکت سے متعلق امریکی عزم کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس بات چیت کے دوران امن عمل کے لیے سفارتی تعاون کا یقین دلایا، جس کا مقصد متحارب گروہوں کے درمیان دیرپا اور منصفانہ تصفیے کی راہ ہموار کرنا اور مستقل اور جامع جنگ بندی کو یقینی بنانا ہے، جس سے تمام افغان عوام کو فائدہ پہنچے۔ بیان بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے افغان صدر کو بتایا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ فروری 2020 میں ہونے والے سمجھوتے پر نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس بات کا بھی جائزہ لے رہا ہے کہ طالبان دیگر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر رہے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ وہ پرتشدد حملے بند کر رہے ہیں اور افغان حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بامعنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق وزیر خارجہ بلنکن نے اس خواہش کو دہرایا کہ تمام افغان لیڈر امن کے اس تاریخی موقع کو تعاون فراہم کریں اور گزشتہ 20 برسوں کے دوران انسانی حقوق، شہری آزادیوں اور افغان معاشرے میں خواتین کے کردار کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت میں تعاون فراہم کریں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ میں ایسے وقت پر جبکہ COVID-19 وبا میں اضافہ ہو رہا ہے، کم آمدن والے وہ امریکی جن کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں، ہیلتھ کیئر میں مالی معاونت کے لیے اندراج کرانے کا نیا موقع حاصل کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن گورنمنٹ ہیلتھ انشورنس مارکیٹس کو ایک اسپیشل سائن اپ ونڈو کے لیے دوبارہ کھولنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جمعرات کے روز بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس میں اوباما کیئر گورنمنٹ ہیلتھ کیئر انشورنس مارکیٹس کو مراعاتی بینیفٹس کے لیے نئی درخواستیں لینے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایسا کرنے سے انکار کیا تھا۔ صدر نے اپنی انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی ہیلتھ کیئر کی ان دوسری پالیسیوں کو تبدیل کرنے پر غور کریں۔ ہیلتھ کیئر کی نئی درخواستیں 15 فروری سے 15 مئی تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں اس وقت تک ختم نہیں کرے گا جب تک وہ جوہری معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا۔ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے اگلے ہی روز بدھ کے روز پہلی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ جوہری معاہدہ بحال کرنے کے مرحلے سے ابھی بہت دور ہے۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ وہ ایران کا یہ دباؤ ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ جس میں امریکہ سے پہل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے اگر ایران جوہری معاہدے پر مکمل عمل کر کے دکھائے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ جوہری معاہدے کی کئی شکوں پر ایران اب بھی عمل نہیں کر رہا اور شاید اسے یہ فیصلہ کرنے کے لیے وقت چاہیے کہ وہ جوہری معاہدے پر عمل کرنا چاہتا ہے یا نہیں، لہٰذا ہم بھی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے خطے میں موجود اتحادیوں سے بھی مشاورت کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات سفارتی سطح پر طے کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ایران عالمی قوتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے پر منوان عمل کرے۔ جوہری معاہدے کے تحت ایران نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوگا، جبکہ اس کے بدلے امریکہ نے اس پر عائد پابندیاں ہٹا لی تھیں۔ البتہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کو ناقص قرار دیتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، جس کے بعد ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ امریکہ کا یہ الزام رہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے خطے میں امریکہ کے اتحادی ممالک کو خطرہ ہے۔ تاہم ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر مجید تخت روانچی نے بدھ کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں لکھے گئے اپنے مضمون میں کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کو ٹرمپ دور میں ایران پر عائد کی جانے والی تمام پابندیاں فوری طور پر ہٹانی چاہیے۔ مجید تخت روانچی کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد ہی ایران جوہری معاہدے میں واپسی پر سوچے گا۔ مجید تخت روانچی کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پابندیاں ہٹائے جانے کے معاملے میں تاخیر سے یہی تاثر ملے گا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرح ایرانی عوام کے ساتھ مخاصمت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے جمعرات کے روز چین اور امریکہ پر تعلقات کو از سر نو تشکیل دینے پر زور دیا ہے، یہ تجویز دیتے ہوئے کہ وہ مشترکہ مفادات مثلاً آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے میں تعاون کریں۔ گوٹیرس نے تسلیم کیا کہ یہ واضح ہے کہ انسانی حقوق میں کسی معاہدے یا مشترکہ ویژن کا کوئی اسکوپ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایک شعبہ ایسا ہے جہاں مشترکہ مفادات میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ہے کلائمیٹ ایکشن، اور میری اپیل ہے کہ دونوں فریق پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس شعبے میں کام کریں۔ جون 2017 میں جب سے ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ آب و ہوا سے متعلق پیرس معاہدے سے الگ ہو جائے گا، چین نے کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ نے اعلان کیا تھا کہ 2060 وہ سال ہوگا جب بیجنگ کاربن سے پاک سال کا اپنا ہدف پورا کر لے گا۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں جمعرات کے روز 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 1910 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ اس مہلک وائرس سے مزید 64 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ نووا ویکس کمپنی نے کہا ہے کہ ایک برطانوی ریسرچ کی ابتدائی فائنڈنگ کی بنیاد پر COVID-19 کی اس کی ویکسین بظاہر 89% مؤثر دکھائی دیتی ہے۔ اس کے انجیکشنز برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں گردش کرنے والے COVID-19 کے تبدیل شدہ ویریئنٹس کے خلاف بھی کارگر دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ زیادہ نہیں۔ جمعرات کے روز کا یہ اعلان اس تشویش کے دوران سامنے آیا کہ آیا اس وقت دنیا بھر میں جو متعدد ویکسین سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ پریشان کن نئی قسموں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی طور پر مؤثر ہیں یا نہیں، اور دنیا کو ویکسینز کی سپلائی کی قلت سے نمٹنے کے لیے نئی طرح کے شاٹس کی بھی ضرورت ہے۔ نووا ویکس نے کہا ہے کہ اگلے ماہ یا اس کے لگ بھگ اسے برطانیہ سے اپنی ویکسین کے استعمال کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش سے پہلے اضافی ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں مزید خبریں اور اعداد و شمار کے ساتھ اسد نذیر۔
عالمی ادارہ صحت کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم کرونا وائرس کے آغاز کی تحقیقات کے سلسلے میں چین کے شہر ووہان میں موجود ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے جمعے کو چین کے سائنسدانوں سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کرونا وائرس کی ابتدا اور اس کے پھیلاؤ سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی وبائی امراض کی ماہر میرین کیمپس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہم اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ براہ ملاقات کر رہے ہیں، اور اس دوران چین میں آمد کے پروگرام پر بات چیت ہوئی ہے۔ چین میں موجود عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم نے جمعرات کو 2 ہفتوں کا قرنطینہ مکمل کیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کا چین میں مزید 2 ہفتے قیام متوقع ہے، جس کے دوران ماہرین چین کی جنگلی حیات کی مارکیٹ کا دورہ بھی کریں گے۔ اس مارکیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس نے یہاں سے جنم لیا تھا اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم ووہان کے انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کا بھی دورہ کرے گی۔ اس حکومتی تجربہ گاہ کے حوالے سے بھی قیاس آرائیاں کی گئی تھیں کہ یہ لیب کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ بنی، تاہم چین کی حکومت اس کی مسلسل تردید کرتی آئی ہے۔ کرونا وائرس کے آغاز سے متعلق حقیقی معلومات حاصل کرنا اب سیاسی مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی ٹیم کو تحقیقات کے لیے رواں ماہ کے آغاز میں چین پہنچنا تھا، تاہم بیجنگ حکومت نے دورے میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ چین کا موقف ہے کہ ووہان میں کرونا وائرس کی دریافت سے قبل یہ وائرس بیرون ملک موجود تھا۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے بھی چین کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کرونا وائرس کو چین کا وائرس قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ چین کرونا وائرس کے آغاز کے بارے میں شواہد چھپا رہا ہے۔ ادھر برطانیہ جمعے سے متحدہ عرب امارات سے براہ راست مسافر طیاروں کی آمد پر پابندی عائد کر رہا ہے، جس سے دبئی سے لندن کا دنیا کا مصروف ترین فضائی روٹ بند ہو جائے گا۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات، برونڈی اور روانڈا کو کرونا وائرس سے احتیاط کے لیے سفری پابندیوں والے ممالک کی فہرست میں شامل کر رہا ہے۔ برطانیہ کے ٹرانسپورٹ کے وزیر نے جمعرات کو ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ان ممالک سے سفر کر رہے ہیں، ان کو برطانیہ داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ برطانیہ، آئرلینڈ اور ایسے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو برطانیہ میں داخل ہونے دیا جائے گا جو یہاں سکونت کا حق رکھتے ہیں۔ ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائنز عام طور پر برطانیہ سے آسٹریلیا سمیت مختلف ممالک کا سفر کرنے والے مسافروں کو لے کر جاتی ہیں۔ برطانیہ کی اس پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات دور رس ثابت ہوں گے۔ آسٹریلوی حکومت نے کہا ہے کہ ایمریٹس اور اتحاد کی فلائٹس منسوخ ہوتی ہیں تو برطانیہ سے مزید چارٹر فلائٹس کا بندوبست کیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں دو ایسے مریض سامنے آئے ہیں جن میں جنوبی افریقہ میں پائی جانے والی کرونا وائرس کی ایک قسم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ میں رپورٹ ہونے والے اس نوعیت کے یہ پہلے کیسز ہیں۔ کرونا وائرس کی یہ جنوبی افریقی قسم شدید تکلیف کا سبب بنتی دکھائی نہیں دیتی، تاہم امریکہ میں بیماریوں پر قابو پانے اور بچاؤ کے ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی سی ڈی سی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابتدائی معلومات اور ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ کرونا کی یہ قسم دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ آسانی اور تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ چارلسٹن میں میڈیکل یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولائنا میں متعدد امراض کی ماہر ڈاکٹر کرتیکا کپلی کے مطابق کرونا کی جنوبی افریقی قسم کا سامنے آنا خطرناک ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ایسے کئی مزید کیسز موجود ہو سکتے ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئے۔ ڈاکٹر کرتیکا نے ان خیالات کا اظہار سی بی ایس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا۔ ان کے بقول کرونا وائرس کی جنوبی افریقی قسم غالباً زیادہ افراد میں پائی جاتی ہے۔ حکام نے بتایا کہ ساؤتھ کیرولائنا میں کرونا کی جنوبی افریقی قسم کے کیسز کا تعلق سفر یا میل ملاپ سے نظر نہیں آتا۔ وائرسز کا شکلیں بدلنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اب تک برطانیہ اور برازیل میں پائے جانے والی کرونا کی اقسام بھی سامنے آ چکی ہیں۔ کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ امریکہ نے شام میں دو مقامی خواتین عہدیداروں کے قتل کی مذمت کی ہے جنہیں حال ہی میں داعش سے منسلک عسکریت پسندوں نے شام کے شمال مشرقی حصے سے اغوا کر لیا تھا۔ شام میں امریکی سفارتخانے نے کہا ہے کہ ہمیں سیدہ الفیصل الحرمز اور ہند لطیف الخضر کی ہلاکتوں کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا اور ہم داعش کے دہشت گردوں کی طرف سے ان کے قتل کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ سفارت خانے کا یہ پیغام ایک ٹویٹ میں دیا گیا۔ شام میں مارچ 2017 میں علاقائی سطح پر شکست کے باوجود داعش شمال کے شمال مشرقی حصے میں شہریوں اور ایس ڈی ایف فوجیوں پر حملے کرتے ہیں اور ان کا ہدف خاص طور پر دیر الزور کا علاقہ ہے۔ بین الاقوامی ادارے کلائمیٹ کاؤنسل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں شدید موسم کے مالیاتی نقصان 1970 کے مقابلے میں دو گنا بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے جنگلات کی آگ، خشک سالی، سیلاب اور سمندر کے پانی کے زمین پر پھیلنے کی وجہ سے ملک کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ 2038 تک 76 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے سابقہ خصوصی نمائندے رابرٹ کلاسر کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو نئے ترقیاتی کاموں کے لیے بڑی تبدیلیاں لانا پڑیں گی۔ ہم ایسے علاقوں میں گھر اور سڑکیں بنا رہے ہوں گے جہاں آتش زدگی یا سیلاب بار بار ہوں گے، اور پھر جب یہ قدرتی آفات ایسے علاقوں سے ٹکرائیں گی تو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملک کی بجلی کی ضروریات کا 70% کوئلے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ ملک کے قدامت پرست چاہتے ہیں کہ ملک میں گرین انرجی سے حاصل کی گئی توانائی کے پاور ہاؤسز ہوں۔ کلائمیٹ کاؤنسل کا کہنا ہے کہ جب تک سخت فیصلے نہیں لیے جاتے آسٹریلیا کے لیے تسلسل سے پیرس کلائمیٹ معاہدے پر عمل کرنا ناممکن ہوگا۔ اکتوبر میں جنگلات کی آگ پر ہوئی تحقیقات میں خبردار کیا گیا ہے کہ مستقبل میں آسٹریلیا ایک ساتھ مختلف قدرتی آفات کا شکار ہو سکتا ہے جن میں جنگلات کی آگ، طوفان اور سیلاب ایک ساتھ ملک کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور خبریں ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پلے بک کیا ہے۔ پلے بک دراصل وہ کتاب ہے جس میں ضوابط درج ہیں جنہیں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یعنی او آئی سی اور جاپان کے منتظمین نے مل کر تشکیل دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئندہ 6 ماہ سے کچھ کم وقفے میں ٹوکیو میں اولمپک مقابلے منعقد ہوں گے۔ ان ضوابط کے تحت 15,400 اولمپک اور پیرالمپک کھلاڑی اور ہزاروں شائقین محفوظ طریقے سے جاپان میں داخل ہوں گے اور اولمپک مقابلے دیکھیں گے۔ تفصیل پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
منتظمین اور او آئی سی اب اس امید کے ساتھ عوامی سطح پر اپنا منصوبہ پیش کرنے والے ہیں تاکہ ان رپورٹوں کو مسترد کر سکیں کہ ٹوکیو میں اس سال COVID-19 کی وجہ سے اولمپک مقابلے منعقد نہیں ہوں گے۔ تقریباً پورے جاپان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور زیادہ تر ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ پلے بک کو 4 فروری کو سوئٹزرلینڈ میں اولمپکس کے صدر دفتر میں متعارف کرایا جائے گا اور ممکنہ طور پر 5 فروری کو اسے ٹوکیو میں سامنے لایا جائے گا۔ اولمپکس کا آغاز 23 جولائی کو ہوگا اور پیرا اولمپکس 24 اگست کو ہوں گے۔ مقابلوں میں شرکت کے لیے آنے والے ایتھلیٹس، کوچ، میڈیا کے لوگ اور وی آئی پیز کو گھر چھوڑنے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جاپان پہنچنے پر ہوائی اڈے پر ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور اولمپک ولیج میں جہاں کھلاڑی رہیں گے اکثر ٹیسٹ ہوتے رہیں گے۔ تاہم ایک بڑا سوال شائقین سے منسلک ہے جس کا ابھی تک جواب سامنے نہیں آیا ہے کہ کتنے افراد کو کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کی اجازت ہوگی اور کیا غیر ملکوں سے بھی شائقین جاپان آ سکیں گے. منگل کے روز اولمپکس کے وزیر سیکو ہاشیموتو کا کہنا تھا کہ موسم بہار تک اس حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا. کم شائقین کے معنی ہے کہ جاپان کے اخراجات بڑھ جائیں گے. جاپان کو امید ہے کہ ٹکٹوں کی فروخت سے $800 ملین وصول ہو سکتے ہیں. بقیہ کمی کو جاپان کے سرکاری ادارے اپنے فنڈز سے پورا کریں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے. پتا ہے youtube.com/urduvoanews.
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے آج ہماری خبروں میں بھی سنا کہ عالمی ادارہ صحت کی ایک ٹیم نے کرونا وائرس کے آغاز کے بارے میں جاننے کے لیے چین کے شہر ووہان میں تحقیقاتی کام شروع کر دیا ہے. اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
جمعرات کو عالمی ادارہ صحت کی ایک ٹیم نے اپنے 2 ہفتے کا قرنطینہ ختم کرنے کے بعد ووہان میں کورونا وائرس پر تحقیقات کا کام شروع کر دیا. پچھلے ہفتے WHO کے ایک آزاد پینل نے اعتراف کیا تھا کہ ان کے اپنے ادارے اور چین نے بر وقت اور تندہی سے کام نہیں کیا جس سے کورونا وائرس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا. اس وقت چین ان الزامات کو رد کرنے کے لیے اس معاملے پر سیاسی بحث کی اجازت نہیں دے رہا. اس حوالے سے ووہان میں یونیورسٹی کے طالب علم عثمان اختر نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ WHO کی ٹیم ان کے شہر میں آئی ہے اور یہ کہ وائرس کیسے شروع ہوا.
تحقیقات تو ہو رہی ہے لیکن اوریجن کا نہیں پتا کہ اس چیز کہاں کہاں سے ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو ریڈ مارکیٹس کہتے ہیں تو یہاں تو کوئی بھی مارکیٹ اٹھا لے وہاں پر آپ کو مچھلی ہی ملے گی. ویٹ مارکیٹ وہ تو ایسی ایک ایریا ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا. یہاں تو بہت ساری ویٹ مارکیٹ ہے, ایک تو نہیں ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ صرف چائنا میں شروع ہوا ہے یا کسی ایک جگہ سے شروع ہوا ہے یا مے بی کسی ساؤتھ ایشین یا یورپین کنٹری سے شروع ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں تو کچھ نہیں پتا.
تو اب کیونکہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے, یہ بتائیے کہ اس وقت زندگی معمول پر آ گئی ہے ووہان میں؟
نہیں, معمول پہ نہیں آئی. ریسٹرکشن ہو گئی ہیں فارنرس کے لیے بھی اور چائنیز کے لیے بھی. ایک اپارٹمنٹ ہم نے رینٹ آؤٹ کیا ہوگا. جب ہم یہاں اپارٹمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں نا نیچے بلڈنگ پہ, تو پھر انہوں نے ایک نیا رول بنا ہوا ہے کہ ہر ایک جو بلڈنگ ہے اس کے نیچے انہوں نے اسکینر لگا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم جاتے ہیں تو ہمارے بلڈنگ میں بھی بھی ٹیمپریچر اسکین ہوتا ہے. اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو تو اسی وقت ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے.
یہ تھے ووہان یونیورسٹی کے طالب علم عثمان اختر. دوسری طرف بیجنگ میں تجارت کے شعبے سے وابستہ امان اللہ خان کا کہنا تھا کہ چین سے پوری توقعات رکھنی چاہیے کہ وہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ کرونا وائرس کی ابتدا پر تعاون کرے گا.
تحقیقات میں چین بھرپور تعاون کرے گا کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ سیاست سے زیادہ انسانیت کے لیے یا کہنا چاہیے جو تحقیق ہو رہی ہے یا جو دوا کی تیاری میں جو اس وقت ہمیں پیش رفت چاہیے اس میں ظاہر ہے بہت سارے ملک کے بہت سارے ممالک کے سائنسدان جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, سر جوڑ کے بیٹھے ہیں.
ایک خدشہ یہ ہے کہ جو لوگ اس پینڈیمک میں فوت ہو گئے ان کے لواحقین سے بات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی قطغن لگایا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ پھر حقائق کیسے معلوم ہوں گے WHO کی ٹیم کو؟
دیکھیں WHO کی ٹیم نے جو کہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے بھی ملنا چاہتے ہیں کہ جن کے لواحقین فوت ہو گئے یا وہ لوگ جو اسپتالوں میں فرنٹ لائن کہنا چاہیے کہ نرسز یا ڈاکٹرز تھے یا جو وہ فش مارکیٹ ہے یا جو مختلف جگہیں جہاں سے ان کو شواہد مل سکتے ہیں. اب آج کیونکہ ان کا کوارنٹائن ختم ہوا ہے اب خبریں آنی شروع ہوں گی کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے, کس کس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور کس حد تک جو ہے وہ اپنی اس میں کاوشوں میں کامیاب ہوتے ہیں.
یہ تھے بیجنگ میں تجارت کے شعبے سے وابستہ امان اللہ خان. دوسری طرف امریکہ میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کو ایک سال ہو گیا ہے اور اب یہ خوشائن ہیں کہ سائنسدان جاہ وقوع پر پہنچ گئے ہیں.
یہ ایک سال ہو گیا ہے, اب ایک سال کے بعد اتنا ایویڈنس ہے کہ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا. ان کو چیلنجز سب سے بڑے یہ ہیں کہ کہاں سے شروع کریں اور اپنا ایویڈنس کیسے حاصل کریں. چین کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ چین سے نہیں آیا, باقی دنیا سے بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کسی اور دنیا کے علاقوں میں جا کے دیکھا ہے کہ وہاں سے اوریجن کیسے ہو, تو یہ چیلنج تو بنتا ہے. اب چین کوآپریٹ تو کر رہا ہے, لیکن کس حد تک کوآپریٹ کر رہا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے.
یہ بھی ہے کہ امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ آئی ہے اور جن ساکی نے بھی اپنے ایک پریس بریفنگ میں یہ بات کی کہ انہیں بڑی امید ہے چین سے. تو جو اس وقت امریکہ کے تعلقات ہیں چین سے, اس پر تکیہ کیا جا سکتا ہے؟
جو چین کی اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اوور نائٹ تو نہیں بدلے گی. کرونا وائرس کا تعلق ہے, یہ اتنی اہم چیز ہے کہ چین اس میں اپنی پوزیشن کو ویکن یا سافن نہیں کرے گا. ان دی ایکسپیکٹیشن کہ امریکہ سمپتھیٹک نظر سے اس کو دیکھے گا. جو ڈبلیو ایچ او کی چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوگی یہ بائی لیٹرل ہوگی, اور اس میں امریکہ یا دوسرے ملکوں کا اثرات جو ہوں گے وہ سیکنڈری ہوں.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی ویکسینیشن دینے کا سلسلہ جاری ہے, اور ہیلتھ کیئر کے عملے کی ویکسینیشن کو سب سے پہلے یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھی یاسمین جمیل نے ملواکی وسکانسن میں متعدد امراض کے ایک ماہر اور کئی ہاسپٹل سسٹمز میں چیئرمین انفیکشن کنٹرول اور میڈیکل کالج آف وسکانسن اور یونیورسٹی آف وسکانسن ملواکی کے ڈاکٹر سلیم تورانیا سے ایک گفتگو کی ہے جو کرونا کے سینکڑوں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں. یہی گفتگو اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
ڈاکٹر سلیم تورانیا صاحب, ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ اس وقت وسکانسن میں ملواکی میں کیا صورتحال ہے کرونا کے مریضوں کی؟
وسکانسن میں جب سے یہ کووڈ شروع ہوا تھا مارچ اپریل سے, تو اس وقت بھی ہم نے کافی مریض دیکھے. اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے. جولائی اگست کے قریب تو ہم سمجھ رہے تھے کہ حالات شاید اب بہتر ہوں, لیکن اس کے بعد جو دوسری سرج آئی وہ تقریباً اکتوبر نومبر میں آئی, اور اس وقت ہم نے سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ نومبر دسمبر میں دیکھے, اور بہت زیادہ اموات بھی نومبر اور دسمبر کے وقت ہوئی, اور ابھی بھی کافی سارے پیشنٹ ہیں. نسبتاً کم ہیں نومبر دسمبر سے, لیکن ابھی بھی کافی ساری تعداد میں پیشنٹ ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں.
تو کیا وجوہات آپ کو کیا دکھائی دیتی ہیں یہ, اور کس ایج کے لوگ ہیں جو زیادہ تر متاثر ہو رہے ہیں یا اس دنیا سے جا رہے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے؟
وجوہات میں تو وہی ہے جو کہ شاید ہم اتنی اچھی طریقے سے جو ہے اس کو روک نہیں سکے. ٹریٹمنٹ وائز تو کافی چیزیں بہتر ہوئیں, اور لوگ کافی, ہم لوگ ہاسپٹل میں جو ایڈمٹ ہو رہے تھے ان پیشنٹ کے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھا رہا, لیکن جو نئے پیشنٹ تھے جو اسپریڈ تھا وائرس کا وہ ہم نہیں روک سکے, اور جو لوگوں نے ظاہر جو بد احتیاطی کی, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا گیا, ماسک نہیں پہنے لوگوں نے, اس وجہ سے میں یہ دوبارہ سرج دیکھی. اور وہ لوگ جو بار یا ریسٹورینٹ وغیرہ جاتے تھے وہ جب واپس گھر آتے تھے تو وہ جو ان کے گھر میں جو ایلڈرلی لوگ ہوتے تھے ان کو انہوں نے وہ وائرس منتقل کیا, اور پھر ہم نے وہی لوگ دیکھے, زیادہ تر ایلڈرلی لوگ ایڈمٹ ہوئے نومبر دسمبر میں, اور زیادہ تر اموات بھی انہی لوگوں کی ہوئی.
تو اب کووڈ ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا وسکانسن میں؟
جی جی, ویکسین کا سلسلہ تو شروع ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے ابھی تک یہ صرف جو ہے جو کرونک کیئر فیسلٹیز ہیں, نرسنگ ہوم ہے, ان کے ریزیڈنٹس کو اور صرف ہیلتھ کیئر ورکرز کو دی جا رہی ہے. ابھی باقی عوام کے لیے تو ابھی شروع نہیں ہوئی, لیکن ہیلتھ کیئر ورکر کو ملنا شروع ہو گئی ہے. دونوں میں نے شاٹ لگوائے ہیں اس کے. اور
تو کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ویسے دوسری بھی آپ دوائیاں لیتے رہے ہوں گے, پہلے بھی انجیکشن لگوائے ہوں گے مختلف فلو وغیرہ کے, تو کیا ڈفرینٹ فیل کر رہے ہیں آپ اس وقت؟
نہیں نہیں, بعض دفعہ فلو ویکسین کے بعد کبھی کبھار آپ تھوڑا سا جیسے بخار یا اس طرح کی چیز کبھی کبھار فیل کرتے ہیں, اور اس ویکسین سے بھی یہی زیادہ تر سائڈ افیکٹ ہیں کہ جہاں انجیکشن سائٹ ہے وہاں پر پین ہو یا فیور, لیکن میں مجھے تو کوئی اتنا فیور یا اس طرح کی کوئی وہ نہ ہو. ایک دن تھوڑی سی تھکن محسوس ہوئی جب بوسٹر شاٹ لگا, اور تھوڑا سا مسل پین فیل ہوا, لیکن کوئی اتنا ڈراسٹک پرابلم نہیں تھا. میں تو دونوں شاٹ لگانے کے بعد ود ان آور میں تو دوبارہ کام کر رہا تھا, تو کچھ اتنا میجر کوئی سائڈ افیکٹ تھا.
تو آپ کو نیک توقعات ہیں اس ویکسین سے؟
جی جی, بہت امیدیں ہیں, ویکسین سے ہی امیدیں ہیں. تو ونس آئی تھنک اچھے خاصے لوگوں کو اگر یہ ویکسین مل گئی, اس کے بعد انشاءاللہ اس کے, کیونکہ اس میں وقت لگتا ہے ویکسین کے بعد تقریباً 2 سے 4 ہفتے تک امیونٹی ڈیولپ ہونے میں, تو جب عام لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی تو اس کے تقریباً 2-3 مہینے کے بعد کچھ ہمیں امید ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. لیکن ابھی بھی کچھ آئی تھنک نیکسٹ 6 منتھ تک ہمیں یہ جو باقی جو چیزیں ہیں جیسے ماسک کا پہننا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, تو یہ سب چیزیں تو ہمیں پھر بھی ابھی کرنی پڑیں گی.
کتنے کرونا کے پیشنٹس کو آپ دیکھ چکے ہیں اب تک, کچھ اندازہ؟
ابھی بھی میرے پاس تقریباً 30 سے 35 مریض ہیں کرونا کے اس وقت, لیکن میں نے کہا جب نومبر دسمبر میں جب یہ پیک پر تھا تو میرے پاس تقریباً 80-90 پیشنٹ ہوا کرتے تھے, اور اب تک روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو مارچ اپریل سے تقریباً اتنے ہی 30-40 پیشنٹ روزانہ جو ہے کرونا کے میں دیکھتا آ رہا ہوں, تو نمبر تو کافی ہیں.
بے حد شکریہ ڈاکٹر سلیم ترانیہ صاحب. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹ پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے ہم ہفتے کے 5 روز پیش کرتے ہیں. پیر سے جمعے تک آپ ہمارا یہ نیوز شو پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
داعش نے بغداد میں ہونے والے حالیہ ہولناک دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. 21 جنوری کو 2 خودکش حملہ آوروں نے دارالحکومت کے وسط میں اپنے جسم پر بندھے ہوئے بموں کا دھماکہ کیا. تیاران چوک کے مصروف بازار میں 30 سے زیادہ لوگ ہلاک اور کم از کم 100 زخمی ہو گئے. اس حملے کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک یا زخمی کرنا تھا. حالیہ برسوں میں بغداد میں شہریوں کے خلاف ہلاکت خیز حملے بہت کم ہوئے ہیں. داعش کو شکست دینے کے لیے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد نے جب سے عراق اور شام میں بہت بڑے علاقے پر داعش کا کنٹرول ختم کیا ہے, شہر میں معمول کی زندگی آہستہ آہستہ بحال ہوتی رہی ہے. یہ دہشت گرد گروپ 2019 میں رقہ میں اپنے آخری مضبوط گڑھ سے محروم ہو گیا, گرچہ اس کی باقیات نے شام اور عراق دونوں جگہوں پر حملے جاری رکھے ہیں. امریکہ عراق سے اپنی افواج واپس بلا رہا ہے. وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے توثیق کی حالیہ سماعت کے دوران کہا کہ انہیں عراق اور دوسری جگہوں پر داعش کی جانب سے درپیش خطرے پر تشویش ہے. انہوں نے سینٹ میں مسلح افواج کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ میں مختصر تعداد میں امریکی افواج کی موجودگی کی حمایت کرتا ہوں جو عراقی فورسز کو, جس نے دہشت گردی کا قلع قما کرنے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے, مشورہ دینے اور ان کی اعانت کا ایک محدود مشن پورا کر سکے تاکہ داعش کی طرف سے جاری خطرے سے نمٹا جا سکے. داعش کو ختم کرنے کے لیے عالمی اتحاد کے ترجمان کرنل وین موراٹو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بغداد میں 2 خودکش بم دھماکے دہشت گردوں کی جانب سے ہمارے عراقی ساتھیوں کو ہلاک کرنے اور ان لوگوں کو جو امن کے خواہش مند ہیں نقصان پہنچانے کا ایک واقعہ ہے. بغداد میں امریکی سفارت خانے نے اس حملے کو بزدلی کی ایک قابل نفری کارروائی قرار دیا, جس سے دہشت گردی کے خطرات کی نشاندہی ہوتی ہے جن کا لاکھوں عراقیوں کو مستقل سامنا ہے. ایک اور بیان میں اس وقت کے قائم مقام وزیر خارجہ ڈینیل اسمتھ نے بغداد میں 21 جنوری کے دہشت گرد حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے لکھا کہ یہ بڑے پیمانے پر قتل کی صفاکانہ کارروائیاں تھیں جو اس دہشت گردی کی ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے جو بے گناہ عراقیوں کی زندگیوں کے لیے مستقل خطرہ بن چکی ہے. ہم ہلاک شدگان کے خاندانوں سے اپنی گہری
تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے متمنی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے مقدمے میں رہا ہونے والے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے ڈینیل پرل کے قتل کیس کے ملزمان کی رہائی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ سندھ حکومت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے مقدمے میں سپریم کورٹ کی گزشتہ روز کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل عدالت عظمیٰ میں دائر کر دی ہے۔ شدت پسند کمانڈر منگل باغ کی ساتھیوں سمیت اسی علاقے میں تدفین کر دی گئی ہے جہاں وہ گزشتہ روز ہلاک ہوئے تھے۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز افغان صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں افغان امن عمل اور پائیدار دو طرفہ شراکت سے متعلق امریکی عزم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔